أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. خواتین حضرات، آج دنیا ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. موضوع ہے فلسفہ شہادت. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا وہ رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے روشن چراغ ہے، مشعل راہ ہے. خواتین و حضرات، امام عالی مقام علیہ السلام نے یہ بتا دیا اپنے عمل سے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے اور توحید کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے جانوں کی قربانی کچھ بھی نہیں. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. خواتین و حضرات، خصوصی پروگرام آج ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور میرے لیے یہ نہایت خوشبختی کی بات ہے کہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں ایک ایسی نابغہ شخصیت سے کہ یہ شخصیت، یہ ہستی جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں ہم ان سے گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، ہندوستان میں پڑھا، نجف اشرف میں پڑھا، قم میں پڑھا، آج کل آپ کا مستقل قیام لندن میں ہے. پوری زندگی علم اور قلم کی مزدوری، قلم کی حرمت میں گزار دی. خواتین و حضرات، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے. تشریف فرما ہے سید العلماء آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب. خواتین حضرات، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آیت اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ ہمیں وقت مرمت فرماتے ہیں. آج یہ خصوصی پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. مولانا، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، قرآن کریم کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ کیا ہے؟
شہادت ہے زندگی کا حضرت حق سبحانہ و تعالی کی نظر ہو جانا، یہ ہے شہادت. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زہر کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے قتل کیا جائے تبھی وہ شہید کہلائے. حبیب کبریا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سانس عین شہادت ہے. آپ کی حیات طیبہ سراپا شہادت ہے، کیونکہ آپ کی ہر سانس، ہر گفتگو، ہر قدم، ہر اقدام، ہر نظر، ہر نگاہ آپ کی وجود مقدس و منزہ حضرت باری تعالیٰ پہ ایک دلیل ہے، ایک آیت حق ہے، اور اس لیے آپ شہید تھے. شہید اس دنیا میں رہے اور شہید اس دنیا سے گئے. عام انسان کے لیے اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بسر کرتے ہوئے، اسی کلمے کی حرمت کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے. یہ ہے خلاصہ حقیقت شہادت کا.
یعنی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ایک شخص توحید کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور اپنی جان پیش کر کے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے۔ اگلی بات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شہداء کو رزق ملتا ہے، یہ جو شہداء کو رزق مل رہا ہے،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، آیت ہے، نص صریح ہے آیت۔ یہ عقل عمومی کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ زندگی کے لیے تغذیہ اور رزق بھی ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی کا اعلان فرما رہا ہے تو ساتھ میں لوازم زندگی کا بھی کی ضمانت لے رہا ہے کہ یہ عند اللہ رزق پاتے ہیں۔ اور عقل عمومی یا ایمان عمومی کے لیے یہ بیان قرآنی اور بیان حکیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کافی ہے، لیکن اگر اسے واقعی حکیمانہ سطح پر، فلسفیانہ سطح پر اور عرفانی سطح پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی حکیمانہ تفسیر کی جائے، تو ایک دو مقدمے اس میں اور روشن کرنے ہوں گے۔ زندگی اور وجود، یہ ذات مراتب حقیقت ہے، اس کے مراتب ہیں۔ جہاں بھی وجود ہے وہاں زندگی ہے، لیکن جس سطح کا وجود ہے اس سطح کی زندگی ہے، یعنی حیات مساوق وجود ہے، جتنا وجود جیسا وجود اتنی زندگی ویسی زندگی۔ یہ الگ بحث ہے کہ علم عرفان نظری میں، خاص طور سے علم عرفان محی الدینی میں، کون اور وجود میں بھی فرق ہے۔ ہم کون اور وجود کو مساوق و مساوی اور مترادف سمجھتے ہیں، لیکن اس عرفان محی الدینی اور عرفان نظری میں کون الگ ہے، وجود الگ ہے، اور وجود کے بھی دو معنی ہیں اور کون کے بھی دو معنی ہیں۔ لیکن ہم فی الوقت صرف لفظ وجود اور لفظ حیات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حیات مساوق وجود ہے، یعنی جہاں وجود ہے وہاں حیات، حیات یعنی وجود، وجود یعنی حیات۔ یہ حیات، حیات حضرت حق سبحانہ و تعالی سے ہٹ کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں وجود ہو، حیات ہو اور کسی قسم کا بدنی تشخص نہ ہو۔
ٹھیک،
بدن، جسم، البتہ یہ بدن اور یہ جسم بھی ہر عالم میں اسی عالم کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا ہم اس دنیا میں، اس خاک نائے دہر میں ہیں، اس عالم ناسوت میں ہیں، اس جگہ ہمارا بدن بھی خاکی ہے، جان تو ہماری وہی امر ربی ہے، روح تو خاکی نہیں ہے نا، روح تو امر ربی ہے، روح کی حقیقت نوری ہے۔ انسان کی روح، عام انسان کی روح بھی روح امر ربی ہے، بدن خاکی ہے۔ جیسے کہ ناسخ نے کہا ہے کہ تن خاکی میں قد اپنا نہاں ہے، زمین جیسے حجاب آسماں ہے۔
کیا کہ
تو دراصل یہ زمین ہے جو حجاب آسماں ہے، یعنی یہ بدن ہے جو حجاب روح بنا ہوا ہے، لیکن یہ بدن اس عالم میں خاکی ہے۔ کیوں خاکی ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم خاکی ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم مثال۔ عالم مثال میں بھی روح بے بدن کے نہیں رہتی، مگر وہاں اس کا بدن بھی مثالی ہے۔ عالم برزخ میں روح کا بدن برزخی ہے، چنانچہ جسم برزخی ہے، جسم مثالی کی بھی باتیں حکما نے اور عرفا نے کی ہیں۔ اسی طرح جس عالم میں بھی جسم ہوگا، بہشت، جنت، اولاً بہشت اور جنت خود اس کے درجات ہیں، مراتب ہیں، اور ہر مرد، اور بہشت مادی نہیں ہے، اس عالم کے بعد ہے بہشت نا، یہ مادی عالم ہے، یہ جس، یہ مادی و خاکی عالم ہے۔ اس عالم مادی و خاکی کے نابود ہونے کے بعد ہم آخرت سے گزرنے کے بعد حشر سے گزرنے کے بعد جس بہشت میں قدم رکھیں گے وہ بہشت کیا مادی ہوگی؟ ایسی خاکی ہوگی؟
قطعاً نہیں
نہیں ہوگی. اس جیسی معلوم ہوگی مگر وہ اس سے کہیں نفیس تر ہوگی, نفیس ترین ہوگی. یہ نفیس ترین کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ وہاں سب کچھ ہوگا الا کثافت مادی نہیں ہوگی,
ٹھیک,
مادہ نہیں ہوگا. اب اس بہشت میں بھی ہمارے پاس جسم تو ہوگا, وہ جسم بہشتی ہوگا, نہ کہ جسم ارضی ہو جسم خاکی. ہر جگہ جب جسم ہے حیات کے لیے تو اس جسم کے بقا کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہوگی, رزق کی بھی ضرورت ہوگی. روح امر مجرد ہے, مجردات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تغذیہ کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں مجرد روح, حالانکہ روح کے لیے بھی عام ایک محاورہ ہے حکماء عرفاء فلاسفہ کے درمیان اور بہت ہی معنی خیز اور حقیقت پر مبنی ہے کہ روح کو بھی غذا درکار ہوتی ہے اور روح کی غذا ہے علم, علم غذا روح ہے. یہ نان گندم جو ہے یہ غذا بدن ہے, یہ غذا جسم ہے, علم غذا روح ہے. جس طرح علم غذا روح ہے اس لیے کہ روح بھی مجرد ہے, علم بھی مجرد ہے. علم بھی مجرد حقیقت ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, روح بھی مجرد حقیقت ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں روح اور جسم ساتھ میں ہوں تو جس عالم میں بھی روح ہوگی اس عالم کے مطابق جسم ہوگا, اور جس عالم میں بھی وہ روح اور جسم ہوں گے اس عالم کے مطابق انہیں غذا چاہیے ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے کہ وہ ہر عالم میں ہر طرح کی کا رزق فراہم کر سکتا ہے. مقام عندیت کو سمجھنا پڑے گا کہ مقام عندیت کیا ہے,
ٹھیک,
یہ بہت بڑا مقام ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
عند اللہ ہونا بہت بڑا مقام ہے,
ٹھیک.
تو جب اس دنیا میں جو پروردگار رزق عطا فرما رہا ہے وہ اپنے پاس مقام عندیت میں کیا رزق عطا نہیں فرمائے گا یا نہیں فرما سکتا؟
ٹھیک,
العیاذ باللہ,
یہ بہت اہم بات, وہاں بھی اللہ تعالیٰ
عندیت کا
پاس رزق انہیں مل رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس سے مل رہا ہے. آپ نے صراحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے, اسی لیے
ان کا مقام وہی عند ملیک مقتدر, وہاں ان کا مقام ہے. شہداء مقام عندیت پہ فائز ہے,
ٹھیک ہے. اور یہ اس آیت قرآنی کی تفسیر یہاں پر سامنے آتی ہے کہ بل احیاؤں ولاکن لا تشعرون,
ہم اس دنیا میں رہتی ولیکن لا تشعرون ہمارے لیے خطاب ہے جو جی اس دنیا میں ہے ابھی,
جی,
اس لیے کہ ہم اس دنیا میں جی اس دنیا کا ادراک نہیں کر سکتے,
جی,
وہ سرحد ادراک سے پرے ہے.
بالکل,
تو اس لیے ہم ابھی شعور نہیں رہ, جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے, اس کی ساری کائنات شیر مادر ہے,
ٹھیک.
آپ کیا کیا غذائیں تناول فرماتے ہیں, نہ اس کا اسے تصور ہے, نہ اس کی لذت کا اور اس کی کیفیت کا اسے کوئی شعور ہو سکتا ہے نہ ادراک ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے. علامہ صاحب,
اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مقام عند اللہ اور رزق عند اللہ کا شعور پیدا نہیں کر سکتے,
بلکہ اس کائنات کا اس دنیا
الا
کا
یہ کہ الا یہ کہ انسان کامل ہو, انسان
جی, اور وہ
انسان کامل اس دنیا میں رہتے ہوئے مقام عندیت پہ فائز ہوتا ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے.
جن کے تعلق سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ راسخون فی العلم,
راسخون فی العلم.
علامہ صاحب, گفتگو رہے گی جاری. خواتین و حضرات, سید العلماء آیت اللہ عقیل الغربی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. گفتگو ہے فلسفہ شہادت پر اور شہادت حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم علامہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھیں گے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, قرآن کریم کے رموز میں نے حسین سے سیکھے, حضرت امام حسین علیہ السلام سے. وہ کون سے رموز ہیں جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہم رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، فلسفہ شہادت، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام. موضوع ہمارا گفتگو ہو رہی ہے سید العلماء آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب سے، جو تشریف لائے ہیں لندن سے. آج ہمارے خاص مہمان مولانا اقبال کا ایک مصرع میں نے پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم. کیا رموز سیکھ رہے ہیں علامہ اقبال حضرت امام حسین علیہ السلام سے؟
حقیقتاً علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ مصرع الہامی مصرع ہے.
سبحان اللہ.
اور یہی نہیں، مثنوی کا یہ پورا مقام جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی شہادت سے متعلق ہے، اس کا ہر مصرع اپنی جگہ بے پناہ ہے. اور کوئی صاحب ذوق اور صاحب نظر اگر اس مقام کی شرح لکھے تو سینکڑوں صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہے. یہ مصرع رمز قرآن از حسین آموختیم، اس میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ میرے پہلے جواب سے آپ کے لیے منکشف ہو جائے گی کہ موضوع قرآن کیا ہے. توحید. حقیقت شہادت کیا ہے؟
توحید.
توحید پر مر مٹنا،
سبحان،
یا توحید کے سائے میں جی اٹھنا.
کیا
توحید پہ مر مٹنا ہی جی اٹھنا ہے؟ یہ رمز اس طرح زندگی بسر کی جائے کہ جس میں توحید کے تقاضے پورے ہو جائیں، اور اس طرح موت کو گلے لگایا جائے کہ توحید کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں، یہ رموز، یہ ہمیں سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام تعلیم فرماتے ہیں. تمام انبیاء نے تعلیم فرمایا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جن حالات میں، جن شرائط میں، جس انداز سے تعلیم فرمایا، عمل کر کے دکھایا، اور جس طرح سے شہادت کو گلے لگایا، جس طرح جمالیات شہادت کو اجاگر کیا ہے، یہ چیز ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. علامہ اقبال کی نظر اس پر ہے.
سبحان اللہ. اب علامہ کو ذرا سا ہم لے کر آتے ہیں اس میں، جیسے آپ نے توحید پر آپ ایمفسائز کر رہے ہیں، بہت اہم بات. علامہ جو توحید کو دیکھتے ہیں کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا.
بہت عمدہ یہ شعر.
بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. رمز قرآن توحید کی شکل میں سامنے آ رہا ہے اقبال کے سامنے. سجدہ، ایک امام عالی مقام کا سجدہ. وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. علامہ فرما رہے ہیں،
یہ سجدے کا جلال، یہ ذکر حق کا جمال، یہ توحید کا زندگی کا حصہ ہونا، نہ کہ مسئلہ علم کلام ہونا. توحید جینے کے لیے چاہیے، جینے کے لیے توحید سکھائی گئی ہے. غور فرمانے آپ، نہ کہ بحث کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ انہی رموز سے معمور ہے، کوئی ایک رمز نہیں ہے، ہر گوشے میں رموز توحید ہیں. کسی سے گفتگو کی تو رموز توحید بیان ہوئے، خاموش کہیں رہ گئے تو کوئی نہ کوئی رمز و سر توحید تھا، آپ کہیں ٹھہر گئے تو، کہیں آپ نے کوچ فرمایا تو، آپ نے شہادت اختیار کی تو، آپ نے تشنگی اختیار کی تو، ہر مقام پر تقاضائے توحید پورا کیا ہے. لا الہ اور الا اللہ کی بحث بھی اہم ہے. یہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے فرمایا ہے اسی سلسلہ اشعار میں جو مثنوی میں ہے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. نقش الا اللہ، اس نقش الا اللہ کو اس مشہور رباعی سے بھی آپ اس کو بھی سامنے رکھیں کہ جو منسوب ہے حضرت خواجہ معین الدین.
شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین،
اور اس سے بھی بڑھ کر دین پناہ ہست حسین.
اللہ اکبر.
غور فرمائیں، دین بھی حسین ہے، دین پناہ بھی حسین ہے. یہ کوئی مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ شعری غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے تعلق سے. اور پھر اگلے جو دو مصرے،
جی سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ بس حسین. ابھی آپ
لا الہ کا، لا الہ کی منزل تک پہنچنا ہی دشوار ہوتا ہے عام انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا سنم کدا ہے، سنم کدا ہے جہاں،
لا الہ الا اللہ،
سنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا
اللہ،
سنم کدا ہے جہاں، یہ حقیقت ہے. گھر سے لے کے بازار تک، اور بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک، ایوان حکومت تک، ہر جگہ اسنام ہے، پوری دنیا سنم کدا ہے، طرح طرح کے اسنام ہیں. ان تمام اسنام کی موجودگی میں مقام لا الہ تک پہنچنا بہت بڑا کام ہے.
یہ رمز قرآن ہے،
یہ رمز
جو اقبال سیکھ رہے ہیں
حسین،
حضرت امام حسین علیہ السلام سے. اللہ
اور اس لا الہ کے مقام پر پہنچ کر حقیقتاً الا اللہ کہنا، یہ کمال شہادت حسینی ہے.
ٹھیک ہے، پہلے خط تنسیق کھینچا جاتا ہے، پہلے لا، اس کے بعد الا اللہ.
یہ وہ رموز ہیں جو صرف علمی اصطلاحوں کی حد تک نہیں، فنی بیانات کی حد تک نہیں، زندگی بسر کر کے،
زندگی
کا اسلوب بنا کر، زندگی کو اس سانچے میں ڈھال کر، اس کلمے کو زندگی کے سانچے میں ڈھال کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے 72 ساتھیوں نے پیش کیا.
زندگی کے سانچے میں ڈھال کر، جیسا آپ نے فرمایا، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سی گفتگو اس شعر پہ ہو سکتی ہے، اس مصرے پہ علامہ کے، ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں.
اللہ اکبر،
اللہ اکبر. قافلہ حجاز میں
گرچہ ہے تابدار
ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. یہاں کیا علامہ فرمانا چاہتا ہے؟
مسئلہ وہی ہے کہ امت ہے، ملت ہے، انسانی معاشرہ ہے، اور بظاہر تہذیب اسلامی بھی ہے، لیکن اس تہذیب اسلامی میں کوئی حسین نہیں ہے، یعنی حقیقتاً کوئی اہل توحید نہیں ہے. حقیقتاً کوئی اہل توحید نہیں ہے. ایک موحد کامل ہونا عموماً ایک انسان کامل ہی کا مقدر ہوتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ انسان کامل تھے جو مکمل طور پہ اہل توحید تھے، اور اس اعتبار سے انقلاب، حقیقی انقلاب معاشرہ انسانی میں، روحانی انقلاب، الہی انقلاب، دینی انقلاب ہمیشہ کسی نہ کسی انسان کامل کے توسط سے آتا ہے جو حقیقی معنی میں اہل توحید ہو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان سب میں سب سے نمایاں ہیں، اور قیامت تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں آ سکتا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اس حدیث شریف کو جو آپ نے ابتدا میں تلاوت فرمائی، حسین منی وانا من حسین، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام مراتب فضل و کمال و شرف ختم ہیں ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں حسین و منی، اور یہاں کہہ کے رک نہیں جاتے. وانا من حسین، یہ وانا من حسین کا مرتبہ اس مقام کا حامل کوئی دوسرا کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اور اس اعتبار سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے اہل توحید ہونے کی حیثیت سے، اہل تحقیق ہونے کی حیثیت سے، امام توحید ہونے کی حیثیت سے، وہ کسی کو نصیب نہیں. اور اس لیے جو عارف ہے یا عارفانہ نگاہ رکھتا ہے، عارفانہ زاویے سے دیکھ سکتا ہے، علامہ اقبال جیسا شخص، وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں کوئی اہل توحید نہیں ہے. اس وقت فرزند توحید ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، فرزندان توحید میں خود کو شامل کرنا آسان ہے، لیکن حقیقی معنی میں ویسا اہل تحقیق و اہل توحید ہونا کہ جہاں مقام لا الہ بھی مکمل ہو، بے غش ہو، اور مقام الا اللہ بھی، لا الہ الا اللہ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ جہاں جلوہ گر ہو، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. اور آج روئے زمین پر کوئی دوسری ذات ایسی موجود نہیں ہے. اور جب تک کوئی ایسی ذات موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ حقیقی انقلاب نہیں آ سکتا کہ جو مکمل طور پر قرآنی انقلاب ہو، محمدی انقلاب ہو، الہی انقلاب ہو، یا حسینی انقلاب ہو.
سبحان اللہ. حسینی انقلاب، جہاں آپ نے بات روکی، میں یہیں سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. حسینی انقلاب، اس کے لیے کوششیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے دائم روز
رہیں گی، ہوتی رہنی چاہیے
قیامت تک. اتنی بڑی ایک روشنی کا ایک مینارہ ہے یہ، جہاں سے ہمیں قیامت تک روشنی ملتی رہے گی عالم انسانیت کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام کا بھی آخری وقت ہے، آج حسینیت سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے، خاص طور پر وحدت امت کے تناظر میں؟ علامہ صاحب،
بات وہی ہے، حرف اول و حرف آخر میرا ایک ہی ہے، توحید. توحید حق صمدی. ہم ہر چیز پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم کلمہ لا الہ الا اللہ پہ تو اختلاف نہیں کر سکتے نا. اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرتے ہیں، تو ہمیں کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے وہ تمام تقاضے جو کم از کم جس پر سب متفق ہوں، وہی کافی ہیں ہمیں ایک سل کے محبت و ایک سل کے وحدت میں پیرو دینے کے لیے.
ٹھیک ہے، تصوراتی طور پر تو اتفاق ہے، عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟
اصل مسئلہ وہی ہے.
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے
اصل مسئلہ؟
اس کا حل
میں گزارش کر رہا ہوں،
روڈ میپ،
کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم توحید کے جو عملی تقاضے ہیں زندگی میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں علم کلام کے مسئلے کے طور پر، فنی مسئلے کے طور پہ، علمی مسئلے کے طور پہ توحید کو نہیں اختیار کرنا ہے، ہمیں زندگی میں اختیار کرنا ہے. جب زندگی میں اختیار کرنا ہے، تو پھر ہمیں توحید کے تقاضوں کو زندگی میں برتنا ہوگا.
بجا فرمایا مولانا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہمیں یہ ملتا ہے درس قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وحدت امت کے تعلق سے جو عملی اقدامات آپ جو بات فرما رہے ہیں، اس پر میرا پورا ایمان ہے، یقین نہیں بلکہ ایمان ہے. لیکن وحدت امت، جیسے ہم اپنے پروگرام سے،
میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، ورنہ تو بہت سی، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں جو انتشار ہے، عالم عرب میں، عالم اسلام میں، فلسطین کا قضیہ آپ دیکھ لیں یا کسی اور ملک کا،
ٹھیک،
اس میں جو ہماری ملت ہے، جو امت ہے، جو فرزندان توحید کہلاتے ہیں، یہ کس قدر اہل توحید ہے؟ بالکل سامنے آئینہ ہے بات. قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ توحید حق کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک امت پہ ظلم ہو رہا ہے، کلمہ گویوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کتنے حکمراں ہیں جو خود اس وقت ان مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جیسا دینا چاہیے، اور ظالم کے لیے ان کے پاس نرم گوشہ ہے، ہے عملاً ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ پروری رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے، یہ حکمراں مسلم ممالک کے حکمراں ایک دوسرے سے آپس میں حسد اور کینہ پروری رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نابود کر دینے کے لیے تمام کوششیں کرتے ہیں. لیکن جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اس سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے،
بلکہ
یا اس کے مقابلے پر جو ایک مظلوم قوم ہے،
جی،
کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والی ایک مظلوم قوم ہے، اس کی حمایت بھی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اس کی نصرت نہیں کرتے،
بلکہ دشمن کو راہداری فراہم
کی. یہ کلمہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے عملاً.
ٹھیک ہے،
اگر اس طرح سے، اور یہ چیزیں واضحات میں سے ہیں، یہ ایسا مبہم اور گنجلک مسئلہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے.
یہ مسائل ہیں ہمارے حکمرانوں کے ہیں,
عوام حکمرانوں سے لے کر عوام تک.
اچھا, عوام کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ آپ کی ایک بات جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, آپ نے فرمایا اور بارہا فرمایا کہ جو سنی اور شیعہ ہیں انہیں آپس میں مل کر رہنا ہوگا, کیونکہ ہمارے جھگڑے سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. آج ہم اپنے پروگرامس میں اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں, اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے.
بہت اچھا جملہ ہے, بہت جزاکم
اللہ. لیکن زمینی حقائق ایسے نہیں ہیں علامہ صاحب.
انشاءاللہ ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہو جائیں گے.
طریقہ بتائیں.
طریقہ یہی بحث و گفتگو ہے, اور پھر عملی زندگی میں اس کو برتنا ہے کہ ہم اس حقیقت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتے رہیں کہ وہ جملہ جو میرا آپ نے دہرایا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جملہ اور ہے جو میں متعدد بار کہہ چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ لطف حق سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے, اور کمال تبلیغ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, اور اہل بیت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں اور ریاضتوں کا ثمرہ یہ ہے کہ ملت, امت, افراد امت جس قدر بھی انتشار و تفریقوں کا شکار ہوں, لیکن اصل دین و متن دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے.
سبحان اللہ.
قرآن ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے, شریعت ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے.
سبحان اللہ.
اگر ہم اس متن دین سے وابستہ ہو جائیں اور اپنی تشریحات و تعلیقات کو نظر انداز کر دیں تو مکمل وحدت حاصل ہو سکتی ہے اور اس انتشار سے نجات مل سکتی.
سبحان اللہ. اس سلسلے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے اہم کردار ہمارے علماء کا؟
بے شک ہے.
اچھا, اب پبلک جیسچر, اگر ہمارے سنی اور شیعہ دونوں علماء اکرام ایک ساتھ ایک اسٹیج سے مخاطبت کریں تو اس سے محبت, یگانگت, وحدت پروان نہیں چڑھے گی؟
کیوں نہیں چڑھے گی,
ایسا ہونا چاہیے.
بالکل ہونا چاہیے,
لیکن یہ نہیں ہو رہا.
ہونا چاہیے.
اچھا, نمبر ٹو, ہمارے پاس برے صغیر میں خاص طور پر ممبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر بہت سارے معاملات ایسے اٹھائے جاتے ہیں پبلک کے سامنے کہ جو علماء کے مسائل ہوتے ہیں.
دیکھیے, ہر سخن موقع, ہر نقطہ مقام دارد.
ٹھیک,
جو بات اہل فن حضرات کے درمیان ہی ہو سکتی ہے وہ غیر اہل فن کے درمیان کرنا وقت کا ضیاع ہے اور قوت کا ضیاع ہے, انرجی کا ضیاع ہے. جب ہم عوام کے سامنے گفتگو کریں تو ہمیں صرف وہ نکات عرض کرنے چاہیے, پیش کرنے چاہیے جس سے عوام کی صلاح و فلاح وابستہ.
اور مشترکات,
مشترکات تو ہیں, وہ
مشترک,
کہیں مختلف ہی باتیں نہیں.
ٹھیک,
جن نکات میں عوام کی صلاح ہے اور فلاح ہے اور بہبود ہے وہ نکات ہرگز مختلف ہی نہیں ہیں, ہرگز مختلف ہی نہیں ہیں. ان کو بھی مغرض حضرات مختلفی بناتے ہیں, ہے نہیں وہ مختلفی. تو میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اصل متن دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. ہم اگر اپنے کو متن دین تک محدود رکھیں تو کسی بھی قسم کا انتشار نہ فکری سطح پر ہوگا نہ عملی محاذ پر ہوگا, اور افراد امت میں بھی محبت, مودت, یکجہتی اور مکمل طور پر اتفاق پیدا ہو جائے گا.
علامہ صاحب, آخری سوال اس پروگرام کا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی مستقبل میں بھی انشاءاللہ. جیسا آپ نے فرمایا, آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں, اس نے سر اٹھایا ہے. امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے, روانہ ہو رہے ہیں کربلا کی جانب, کیونکہ حاکم وقت نے اس کے مزاج میں ایک طغیانی آئی ہے,
طاغوت ہو گیا ہے.
طاغوت ہو گیا ہے. آج حسینیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ آج کا حکمران طاغوت بن جائے؟ اور جس طرح آپ نے فرمایا
تو علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاغوت کو سرنگوں کریں.
علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاغوت کو,
بشرطے کہ وہ علماء خود طاغوتیت کا شکار نہ ہو.
بہت اچھا
نقطہ یہ ہے, عالم خود طاغوت نہ بننا چاہے.
ٹھیک ہے, اور علماء کے سامنے نقطہ توحید واضح ہو چکا ہو,
نقطہ توحید واضح ہو, نقطۂ توحید واضح ہو، وہ اہل توحید ہوں، اہل تحقیق ہوں، اہل وفا ہوں، اہل وفا ہوں، اہل اخلاص ہوں، اور طاغوت سے ٹکر لیں بخاطر خدا، نہ بخاطر نفس.
ٹھیک، بخاطر خدا نہ کہ بخاطر
یہ
نفس.
ہے درس حسینیت،
اور یہ ہے درس حسینیت. قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، علامہ صاحب اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام، کہ انا صلاتی و نسکی
و محیای
و مماتی
للہ رب
للہ رب العالمین. تو نقطۂ توحید واضح ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا تو محمد رسول اللہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے. اقبال کو مصرع توحید کی فکر زیادہ ہوتی ہے، لیکن
نہیں، ہر اہل فکر کا عالم یہی ہے،
ہر اہل فکر
ہر
کا عالم
اہل
یہی
فکر
ہے.
کا ہر اہل ذوق کا عالم یہی ہے.
اور ہماری زندگیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ شروع ہوتی ہیں اور محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار. خواتین حضرات، یہ بہت اہم گفتگو علامہ صاحب نے وقت مرحمت فرمایا، بڑے ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اور خواتین حضرات، صرف دو اشعار پر یہ آج کی محفل ہم ختم کرتے ہیں، کہ حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بہ انداز جدید آج بھی ہے، فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے فوج یزید آج بھی ہے. انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ.